پچھلی مرتبہ ایک مسئلہ کسی نے دریافت کیا تھا کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی اور تنہائی سے پہلے طلاق دے دی، تو اب وہ دوبارہ نکاح اور عدت کا کیا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے اور دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اس لڑکے نے طلاق کس طرح دی؟ اگر تو اس نے طلاق دی ایک، پھر کچھ وقفے کے بعد دوسری، پھر کچھ وقفے کے بعد تیسری، تو پہلی طلاق پر ہی نکاح ختم ہو گیا، دوسری اور تیسری طلاق کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اب یہ لڑکی آزاد ہے اور لڑکا اس سے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو بغیر عدت گزارے اس کے نکاح کر سکتا ہے اور کوئی اس میں پابندی نہیں۔ لیکن اگر اس نے تینوں طلاقیں بیک وقت دی ہیں تو پھر اس لڑکی کو عدت گزارنا ہے اور پھر یہ اس لڑکے کے لیے جائز بھی نہیں ہوگی۔ شریعت میں کسی خاص رنگ کے کپڑے میں پہننے سے منع کیا گیا، ابو داؤد کی حدیث میں حسن کا آیا ہے کہ اس قسم کی جتنی چیزیں شریعت نے منع کی ہیں نا، ان کے بارے میں اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصول یہ ہے کہ اس زمانے میں مشابہت کس چیز سے تھی۔ اگر وہ مشابہت آپ کے زمانے میں پائی جاتی ہے مت کیجیے، نہیں پائی جاتی بے شک کریں۔ مثلا ہمارے زمانے میں خوارج یہ بالعموم سے آپ پگڑیاں باندھتے ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ماننے کو تیاری نہیں، اور دوسروں کا قتل عام بھی جائز قرار دیتے ہیں، ان کی بیویوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیتے ہیں بغیر عدت گزارے، کہتے ہیں یہ سب کافر ہیں ہمارے علاوہ، اور اسی طرح ان کا کسی علاقے پہ قبضہ ہو جائے اور کہیں آ جائیں تو یہاں جتنے اولیاء اللہ کے مزارات اور یہ چیزیں ہیں انہیں بم سے اڑا دیں گے۔ اس قسم کے جتنے خارجی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین پہ خلافت کو قائم کریں گے اور اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ سیاہ پگڑیاں عام طور پہ باندھتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے زمانے میں سیاہ پگڑی نہ باندھی جائے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جس زمانے میں جس گمراہ فرقے کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو شریعت اسے منع کرتی۔ مثلاً تو کہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی چادر ایسے لپیٹے کہ اس کے ہونٹ اور ٹھوڑی چھپ جائے، سردیوں میں مفلر لپیٹ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے نماز میں، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں غیر مسلم کافر عبادت ایسے کرتے ہیں، اب ان کافروں کا ہمارے ملک میں وجود ہی نہیں رہا، اب وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا، کب کے تھے کب نہیں تھے۔ کتاب و سنت میں جو فرقے آئے ہیں وہ ہمارے زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ پائے جائیں۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی کافر ہیں اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم دنیا میں کئی ممالک میں یہودیوں سے ملے، ہم نے کہا عزیر علیہ السلام کے متعلق آپ کا عقیدہ، انہوں نے کہا خدا کا نیک بندہ تھا، ہم نے کہا کوئی ان کا قوم خدا مانتے ہیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ اسرائیل میں یہودی ہیں، ہم سے یہاں والے امریکہ والے کئی یہودیوں سے، ان کا ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چوتھی پانچویں صدی میں ایسے یہودی ختم ہو گئے تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کے ساتھ شرک کرتے. تو اس لیے جب گمراہ فرقے ختم ہو جائیں اور مشابہت کی وجہ باقی نہ رہے تو پھر ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. یہ سرخ لباس اور اس قسم کی چیزیں اس زمانے میں کفار کے شعار میں سے تھا. اب پایا جاتا ہے کہیں مت پہنے. محرم میں ہم لوگ منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سیاہ کپڑے مت پہنو, اس لیے کہ مشابہت ہے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں, مت پہنو. لیکن اگر فرض کر لیجئے کبھی یہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی نہیں اسے ناجائز کہے گا. کسی زمانے میں عید کی نماز کے بعد گلے ملنا یہ صرف گمراہ فرقے ملا کرتے تھے اور کوئی نہیں ملتا تھا. اہل سنت تو بالکل ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے بس. اب وہ گمراہ فرقے بھی ختم ہو گئے, ان کی مشابہت بھی ختم ہو گئی, فرقہ باقی ہے لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اب گلے ملنے میں کیا حرج ہے, وہ ختم ہو گئی بات. کسی زمانے میں الٹے ہاتھ میں انگوٹھی صرف اہل تشیع پہنتے تھے, اہل سنہ کبھی نہیں پہنتے تھے. فقہا نے اس زمانے میں لکھا کہ منع ہے ایسی انگوٹھی, الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, اس لیے کہ مشابہت ہوتی تھی نا, وہ منع کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس لیے فقہا نے منع. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ایسا. تو اس قسم کی جتنی احادیث ہیں اس کی اصل پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہے. اگر وہ وجہ پائی جائے گی ممانعت آ جائے گی, نہیں پائی جائے گی نہیں آئے گی. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی حدیث کس سے روایت کی گئی, اہل تشیع کے فقہ کا ماخذ کیا ہے, یہ میاں انہی سے پوچھئے, ان کی فقہ ہے نا, ان سے پوچھیں, وہ زیادہ صحیح بتا سکیں. لیکن یہ مالکیوں کا بھی تو ہے, ہمارا امام اربع میں مالکی بھی تو ہاتھ نہیں باندھتے, مالکی بھی کھلے ہاتھ نماز پڑھتے ہیں. آپ حرمین شریفین میں کبھی گئے ہیں, وہاں جا کے دیکھ لیں, مراکش, سودان, الجزائر, فرانس, اسپین. فرانس اور اسپین میں ہم نے ہزاروں مالکیوں سب کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے. ان کا بھی تو کوئی ماخذ ہے. اور گہرا مطالعہ کیجئے, آپ کے اپنے فقہا میں امام محمد رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا میں ہاتھ کھلے چھوڑنے کے قائل ہیں. پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے, ثنا پڑھے, اعوذ باللہ پڑھے, بسم اللہ پڑھے تو ہاتھ باندھے, کیونکہ یہ ہاتھ قرآن کی تلاوت کے احترام میں باندھنے ہیں. اور یہ مسئلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہے نہیں ہے, لیکن مالکی کھول کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, پھر ان کا ماخذ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. اس لیے ایسی چیزوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہا ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. فقہ جعفریہ کا وجود ہے, ان کے پاس دلائل ہیں, اور بہت سی چیزیں ان کی ہاں ہیں جو اہل سنہ سے ملتی جلتی ہیں. حدیث سے ہم نے جو استنباط کیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے. اگر ایک شخص اپنی بیوی کی طرف 2 سے 4 ماہ تک رجوع نہیں کرتا, رجوع نہیں کرتا کیا مطلب, طلاق دی ہے, طلاق میں اگر رجوع نہیں کرے گا اور عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا بغیر کسی عذر کے. اور اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق قائم نہیں ہوتا 2-4 مہینے, تو ایسی صورت میں کوئی شرعی عذر تو نہیں, اور کتنی دیر تک وہ ایسے کر سکتا ہے. یعنی بظاہر علیحدگی اختیار کی ہے, طلاق وغیرہ کا لفظ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے طلاق کا شبہ ہو. اگر طلاق نہیں دی تو بیوی کے قریب جانا وہ ہر آدمی کے اپنی عادات اور اپنے علاقے پہ منحصر ہے. کوئی آدمی اگر 10 سال بھی اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھتا تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا, نکاح نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے مقرر فرمائے تھے، تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات پہ فرمائے تھے، ارشاد فرمائے تھے، وگرنہ نکاح سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ چلے جاتے ہیں بیرون ملک، 2-2 سال نہیں آتے، پھر کیا ہوا؟ کیونکہ نکاح کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں آپ انہیں گنے نا، طلاق نکاح کو ختم کر دیتی ہے، مرتد ہو جانا نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح زہار، اپنی ماں بہن سے تشبیہ دینا، یہ طلاق کو ختم کر، نکاح کو ختم کر دیتا ہے، ایلا کہ اللہ کی قسم 4 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو طلاق ہو جائے گی، 4 مہینے سے کم میں اسے بیوی سے رجوع کر لیا، قسم کا کفارہ، یہ چیزیں ہیں جو نکاح کو توڑتی ہیں، باقی شوہر اور بیوی کی قربت وہ چاہے ساری زندگی نہ ہو تو بھی اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک روڈ ہے جس پہ تقریباً 10 گاؤں کی آمد و رفت ہے، حکومتی سطح سے امید نہیں کہ روڈ بن سکی، سڑک پر کچھ لوگوں نے قربانی کے چمڑے دیے کہ پیسہ لگا کر سڑک کو ٹھیک کر دیا جائے، قربانی کے چمڑے کے پیسے رفاہِ عامہ پر خرچ کیے جاتے ہیں، جو امانت موجود ہے کیا کرنی چاہیے؟ یہ جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے نا، اس کا ایک اور طریقہ ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، اور اگر وہ خرچ کر دے، جہاں مرضی پھینک دے، آگ لگا دے، کوئی نہ اس سے پوچھے، پیسے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ بھائی یہ روڈ کی بڑی تکلیف ہے، یہ ہیلا ہے، اگر تم بنوا دو تو تمہاری مہربانی، اور اس کو احساس ہے کہ واقعی تکلیف ہے، اور اس میں سے کچھ پیسے وہ واپس کر دیتا ہے کہ لیں، سارے واپس کر دیتا ہے، اس صورت میں جائز ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیلے کو خود بھی اختیار فرمایا ہے، اس لیے جو حنفیوں پہ بہت تان کرتے ہیں نا کہ حنفی ہیلے کرتے ہیں، اور یہ تو حدیث میں تھوڑے آئے ہیں، ہیلا ہوتا ہے جہاں حق باطل قرار پائے اور حق ختم ہو رہا ہو، اس حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بخاری میں آیا ہے، کتاب الزکات میں غالباً، آپ نے بتایا کچھ کھانے کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ صبح فجر پڑھا کے بیٹھے رہتے تھے، اشراق کے بعد اٹھ کے جس گھر میں رہنا ہوتا تھا نا اگلی رات کو، اس گھر میں تشریف لے جاتے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج سارا دن یہی قیام رہے گا، تو آپ نے اس سے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے پوچھا، اور اسی وقت آپ کھانا کھاتے تھے، اور کوئی کہہ دیتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، فرماتے اچھا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اگر کچھ پیش کر دیتا تو آپ نے اس دن پوچھا تو ان کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں گھر میں، میری ہمسائی ہے اس نے مجھے صدقہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے نہ قبول فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں صدقہ دیا ہے، اگر تم مجھے دے دو گی تو وہ ہدیہ ہو جائے گا، تو صدقے کی مالکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بن گئی نا، ہاتھ بدل گیا، اور انہوں نے اٹھا کے دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ نے پی لیا، ملکیت تبدیل ہو گئی نا، یہ ہوتی ہے بات۔ پچھلے جمعے کو 3 فقرے بتائے تھے، لکھنے ہیں دوبارہ بتا دیں، اللہ جانے، جی دعا بتائی، یعنی ایک تو یہ تھی جو آپ نے بھی تھوڑی سی لکھی ہے، الحمدللہ ربی لا اشرک بہ شیئن لا الہ الا اللہ، الحمد للہ ربی لا اشرک بہ شیئن لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب صبح ہو جائے تو یہ پڑھا کرو اٹھ کے کہ الحمد للہ ربی لا اشرک بہ شیئن لا الہ الا اللہ، رونا اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں بھائی ان سے حدیث پوچھو، ہم نے تو نہ کہا ہے نام، ہمیں علم ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ 2 مرتبہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے آپ، ترمذی میں اور کتابوں میں بھی یہ الفاظ کہیں مل جائیں گے. تو آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے تیزی سے. یہ نماز میں کبھی ہوا نہیں تھا. تو آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا میں نماز پڑھا رہا تھا تو یہ سامنے والی دیوار ہے نا اس میں جنت مجھے دکھائی گئی. اس میں بڑا لکھا ہے محدثین نے کتنی بڑی جنت دیوار میں کیسے آ گئی. ہمارے زمانے میں ہوتے تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا. یہ جو سائنس کی ترقی ہے نا اس کی وجہ سے سوال ہی کوئی کسی اس کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا. تو فرمایا میں نے جنت دیکھی اور میں آگے بڑھا تھا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑوں اور میں تم لوگوں کو دوں, تم دیکھو جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جنت کو ہٹا کے جہنم لائی گئی اور اس کی اتنی تپش تھی کہ رائے تو ذلی و ذلکم, اس کی روشنی میں میں نے تمہارا اور اپنا سایہ دیکھا. وہاں ایک جگہ آیا ہے اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرما لیا اپنی ساری بیویوں کو کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں ایک مہینے تک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے ٹیلا تھا آگے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کا حجرہ جو تھا جہاں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اس کا نقشہ یہ تھا کہ ایک دروازہ تھا جس سے داخل ہوتے تھے. دروازے کے بعد کمرہ تھا, کمرے کے بعد سیڑھیاں تھیں, سیڑھیاں پچھلی دیوار سے اوپر ٹیلا تھا, وہ ٹیلے کے اوپر جو دروازہ تھا مسجد نبوی میں کھلتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جمعہ بھی پڑھا کے اس ٹیلے والے دروازے سے اندر داخل ہو جاتے تھے, سیڑھیوں سے اترتے تھے, اندر جا کے نماز پڑھ لیتے. کبھی کبھی فجر میں ادھر سے آتے تھے, کبھی سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا صاحبزادی صاحبہ کا گھر تھا تو چھپر درمیان میں گلی کی مانند پڑا ہوا تھا تو آپ کٹکھٹاتے تھے دروازہ اور آپ فرماتے تھے کہ نماز پڑھو اٹھو. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم لوگ ابھی تک نہیں اٹھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے قبضے میں ہماری زندگیاں اور جانیں ہیں اسی کے قبضے میں نیند بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے اور فرمایا وکانا اکثر الانسان جدلا, انسان بھی جھگڑالو ہی واقع ہوا ہے. تو خیر وہ بھی ایک بات تھی. لیکن ایک مہینے کے بعد جب آپ ٹیلے سے نیچے اترے ہیں نا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر جب گئے ہیں تو وہ بیٹی آٹا گوندھ رہی تھی اور انہوں نے جو دیکھا کہ کسی مرد کا سایہ دیوار پہ پڑا ہے, عصر کے بعد کا وقت تھا, تو گھبرا گئی. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ کون آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ تو حدیث میں آیا. یہ جو حدیث آپ نے دریافت کی ہے کہ نماز باجماعت نہ پڑھنے کی صورت میں گھروں میں آگ لگا دینے کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوتے تھے. عشاء کی نماز میں ایک دن فرمایا تھا کہ یہ تم لوگ کھڑے رہو, اقامت ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کبھی اقامت ہو جائے اور میں مدینہ منورہ کے لڑکوں کو ساتھ لوں اور یہ جو رات کو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے نا, جماعت میں نہیں آتے, آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. یہ فرمایا تھا. وہاں روم نے مثنوی میں اس حدیث پہ بحث کی ہے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو تھا آگ لگانے کا اس کا کچھ دھواں تو ان تک امت میں اب بھی پہنچتا ہوگا جو عشاء کی جماعت میں نہیں آتے اور جمعہ نہیں پڑھتے. باقی یہ آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ تمام نمازیں تو اصول یہی ہے, اصول کی بات یہ ہے کہ جو جماعت ہے نا یہ سنت موقع واجب کے قریب قریب ہے, الا یہ کہ کسی کو عذر ہو. وہ آگے بات آتی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی, ورنہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے. फतावा रशीदिया में किसी ने अजमाशीर अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह से पूछा है कि हजरत जैद हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह का खलीफा है और जमात से नमाज नहीं पढ़ता, क्या हुक्म है? हजरत रहमतुल्लाह ने जो लिखा उसका खुलासा यह है कि जब खिलाफत दी थी तो हालात ठीक होंगे, अब जो जमात से नमाज नहीं पढ़ने आता तो फासिक है, ऐसे शख्स की बैत तोड़ देनी चाहिए। जमात कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा ताकीद आई है इसकी। फिर आपने तहरीर फरमाया शदीद बारिश की सूरत में नमाज घर में पढ़ी जा सकती है, इसी तरह और भी सूरतें बिल्कुल हैं, 17 के करीब या 19 के करीब सूरतें फुकहा ने लिखी हैं कि जमात का तर्क किया जा सकता है। ऐसी बारिश जिसमें जूते का तलवा भीग जाए, इसमें जमात का छोड़ना जायज है। आदमी को डर हो कि मस्जिद में जाऊंगा तो पुलिस वाले मिल जाएंगे, इन पुलिस वालों के शर से बचने के लिए जमात का छोड़ना जायज है। ये इतने जालिम हैं कि ठीक वो जो हदीस आई है ना, सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह शाम तुम उन्हें देखोगे तो उनके हाथों में दुमे जैसे गाय की दुम होती है ऐसे कोड़े होंगे और सुबह शाम इस हाल में करेंगे कि अल्लाह की लानत इन पे बरसेगी। आपने फरमाया मेरी उम्मत पे ऐसे जालिम मुसल्लत हो जाएंगे, ये जो जुल्म करते हैं ना और मारते हैं गालियां देते हैं बगैर वजह के, लोगों की दुकानों में घुस जाना बगैर वजह के, छापे मारना, लोगों को जलील करना, जिधर चाहे गाड़ी रोक लें, कौन कह सकता है कि हजरत ये रास्ता है आप छोड़ दें? इसके डर से कोई आदमी मस्जिद में ना जाए, ये जायज। इसी तरह ये पता हो कि कर्ज के अदायगी के पैसे नहीं है और मस्जिद जाऊंगा तो इसका कर्ज देना है वो आएगा, इस वजह से भी जमात फुकहा ने लिखी है उसकी तफसील। इसी तरह कोई ऐसा आलिम दीन जिसे फतवा लिखने की वजह से फुर्सत ना मिलती हो, फुकहा ने उसको भी अगरचे इजाजत दी है लेकिन बेहतर यह है कि वैसे ना करे। दोनों सूरतें जायज हैं। पौधों और दरख्तों की जड़ों में कुर्बानी के जानवर का खून डाल दिया जाता है या मुर्दा बिल्ली को दफन कर दिया जाता है ताकि पौधे मजीद परवरिश पाए, तो खाद हो गई, खून या मुर्दा गोश्त मिल जाएगा मिट्टी में तो खाद बन जाएगी, उससे पौधा अगर परवरिश पाता है तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल है। फरमाया है कि अजाब और आजमाइश में क्या फर्क है, यानी आदमी खुलासा इसका यह है कि जब किसी मुसीबत में मुबतला हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अजाब है? क्या बताएं भाई, दोनों का हल तो एक ही है, इस्तिगफार, अल्लाह से मुआफी, अल्लाह से दरख्वास्त कि इस आजमाइश को टाल दें, मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन अगर दिल अपनी जगह पर कायम हो और आलिम अरवाह से मुनासिबत हो, मलाए आला से मुनासिबत हो, तो दिल पे बात खुल जाती है कि आजमाइश है, मजीद तरक्की देनी है इसलिए आजमा रहे हैं, या ये कि अजाब है जो करतूत किए हैं ये उसका सिला। मलाए आला के जो फैसले हैं ना वो नाजिल हो जाते हैं, पता चल जाता है। जाहिर एक ही तरह का होता है, हकीकत में फर्क होता है। मुजरिम को जो मार पड़ती है वो, और औलिया अल्लाह की जो आजमाइश होती है जाहिर में एक ही तरह की होती है। इसलिए मुजरिम कहता है मुझ पर मुसीबत आई है तो क्या है, फलाने वली पे भी तो आई थी, फलाने वजीर पे भी, तुम अपना हाल देखो। मारूम ने इसे बड़ा वाजे किया है, ये दूसरा जवाब है, मारूम को पढ़ना चाहिए मसनवी में। وہاں کہتے ہیں کالے پاکاں را از قیاس خود مگیر، پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن شیر دودھ ہے اور شیر درندہ، اس کی بھی اولاد مرتی ہے، اس کی بھی مرتی ہے، اس کے گھر بھی چوری ہو جاتی ہے، اس کے گھر بھی چوری ہو جاتی ہے، چیزیں دونوں ایک طرح کی ہوتی ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے سملیرٹی کی وجہ سے پھر کیا ہوا، اس پہ بھی تو ایسے ہی ہے، اس کا گھر برباد کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لعنت پڑتی ہے، اور اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے آزمائش کی وجہ سے کہ دیکھیں میرا بندہ کیا رویہ اس کا کیا ہے۔ مثنوی میں مولانا نے اس کا فرق لکھا ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے پہلے جواب کی تشریح میں ایک بات عرض کروں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ 13ویں صدی کے 12ویں صدی کے نقشبندی سلسلے کے مجدد تھے، بہت بڑے آدمی تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے آدمی تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے پوری دنیا کے اولیاء اللہ کے دل ایک مرتبہ رات کو دکھائے گئے، اور میں نے پوری اولیاء اللہ کے دنیا بھر کے دلوں کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا، اور ان میں ایک اتنی شدت سے چراغ جل رہا تھا کہ اس کا نور چھا گیا، تو میں نے اس دل پہ ہاتھ رکھا اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ دلی کے ایک بزرگ، میں نے کہا میرے شہر کے، کہاں آپ کے شہر، میں نے کہا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ، بڑی قوی نسبت، بڑا تعلق تھا اللہ کے ساتھ ان کا، صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ 30 سال خواجہ عابد سنامی کے ساتھ رہے، پھر 30 سال خدمت کی اپنے دوسرے شیخ کی خواجہ نور محمد صاحب عیونی رحمت اللہ علیہ کی، پھر 70 سال کی جب عمر ہوئی، حلقہ بہت پھیل گیا، 85 برس سے زیادہ عمر ہوئی، بڑے کبھی اور بڑے صاحب نسبت آدمی۔ حضرت نے ایک دن بڑھاپے میں فرمایا کہ فلاں محلے میں جاؤ اور ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس سے نکاح کرنا، لوگوں نے کہا حضرت توبہ کرنی چاہیے، وہ تو اتنی بد زبان ہے، پیغام بھیجا، قصہ مختصر یہ کہ نکاح ہو گیا، اسے کہا حضرت میں بڑی بد زبان ہوں، حضرت رحمت اللہ نے نکاح کے بعد اگلے دن کہا، پٹھان تھا اس سے کہا جاؤ ذرا پوچھ آؤ کہ آج کیا پکے گا، سبزی لے جانا، تو جب گیا تو اس سے کہا پیر بنے بیٹھے ہیں بھیجو انہیں، انہیں کو گھر کھانا پکانا ہے کہ نہیں پکانا، جلدی آئیں خود سامان لا کے دیں، اسے سنا دی، پٹھان کو بڑا غصہ آیا، اسے کہا میں مار دوں گا اس کے، اچھا تم مجھے مار دوں گا، سارا محلہ سر پہ اٹھا لیا کرے، پٹھان کو بھیجا ہے، کل نکاح کیا ہے، آج مجھے مروانا چاہتا ہے، یہ تمہارا پیر ہے، دیکھو قتل کا مقدمہ۔ اطلاع پہنچی حضرت رحمت اللہ کو، تشریف لائے، فرمایا میری غلطی ہے، خان صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، آپ فرمائیے، دروازہ بند ہو جاتا تھا رات کو، اتنے بجے تک آؤ ورنہ مریدوں کے ساتھ باہر ہی رہو، حضرت بیڑی میں گلی میں نماز بچھا لیتے تھے، مصلی نماز، بڑی تکالیف۔ کسی نے پوچھا ایک دن حضرت سے کہ حضرت یہ مشکل سر لینے کی ضرورت کیا تھی، تو فرمایا مجھے ایک مقام دکھایا گیا اور کہا یہ مقام دیں گے، میں نے کہا مجھے دے دیں، فرمایا اس کے لیے بڑی گالیاں سننی پڑیں گی، میں نے کہا تیار ہوں، فرمایا اپنا عورت سے شادی کر لو، فرمایا اس سے میں نے شادی کر لی، تو سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا۔ اتنی سخت خاتون تھی اللہ مغفرت فرمائے، 1.5 مرلہ جگہ تھی، حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے کہا وصیت لکھو کہ یہی گھر میں تمہیں دفن کروں گی، کئی بار نہیں جانے دوں گی، حضرت رحمت اللہ چپ کر کے وصیت لکھی کہ موت کے بعد جہاں کہتی ہیں دفنا دیا جائے، حضرت نے اتنے بڑے آدمی تھے اپنے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ خط لکھا تفسیر مزری جنہوں نے لکھے تھا نا قاضی مظہر صاحب رحمت اللہ جنہوں نے تفسیر مزری لکھی نا قاضی ثناء اللہ انہوں نے تفسیر لکھی مزری اپنے شیخ کے نام پہ انہیں خط میں لکھا کہ میرے بعد اس بی بی کا کوئی کفیل رہے گا نہیں اور میں اب لبے گور ہوں اس کا خیال رکھنا انہیں اپنے پاس پانی پر بلا لینا اور ان کی خدمت کرتے رہنا اور ان کی زبان پہ مت جانا اللہ نے جتنے مقامات آخری زمانے میں دیے ہیں سب ان کی وجہ سے دیے ہیں ان کی مہربانی اور ان کا احسان اس لیے یہ جو گالیاں پڑتی ہیں نا اور یہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں اور لوگ بالکل بک بک کرتے ہیں نہیں گھبرانا چاہیے وہ آدمی جانتا ہے کہ اس کا اور اللہ کا کیا معاملہ مسئلے میں معلوم لکھا ہے ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ آ رہے تھے شاید ابراہیم آدم کا یا کس کا ہے کہانی اصل نہیں ہے کہانی ہے شیر پہ سوار تھے اور ایک ناگ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا شیر کو سانپ سے مارتے تھے تو کوئی مرید گھر سے ہو کے آ رہا تھا بیوی نے بڑی جلی کٹی سنائی اسے کہ پیر بنا ہوا ہے جنگل میں گیا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے جب اسے دیکھا حضرت کو تو حیران رہ گیا معروف مثنوی میں فرماتے ہیں جب حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا گھبرا نہیں وہ جو تو گھر سن کے آیا ہے نا یہ اس کا صلہ ہے کہ جانور اللہ نے میرے تابع کر دیے یہ ہوتی ہے آزمائش اور جو مار پڑتی ہے نا وہ اور چیز ہے بظاہر ایک جیسی ہوتی ہے فرق کہاں پتا چلتا ہے آخری چیز عرض کرے دل کا سکون زائل ہو جاتا ہے جب گناہ پہ مار پڑے نا نیند اڑ جاتی ہے کھانے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے لطف جاتا رہتا ہے زندگی کا اور جب آزمائش ہو تو لطف میں نسبتاً کمی آتی ہے بشریت ہے مگر زائل نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اور تبلیغ کا طریقہ کیا تھا کسی ایک مخصوص جگہ پر دعوت دیتے تھے یا مختلف علاقوں میں جاتے تھے دونوں طرح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی دعوت دیتے تھے اور دوسروں کو بھی جاتے تھے اگر مختلف علاقوں میں دعوت دیتے تھے تو مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کا بیان مسجد عثمان کے علاوہ دوسری جگہوں پہ دے دیا کریں ہاں بھائی تو بہت اچھی بات ہے آپ کی تجویز لیکن یہ کمیٹی سے کہیے اس کے میں میرا کوئی تعلق نہیں کمیٹی والوں سے کہیے کہ کہیں اور جمعہ دے دیں باقی جہاں تک دوسری جگہوں پہ جانے کا تعلق ہے بہت سے لوگ بلاتے ہیں ہم چلے بھی جاتے ہیں فحاشی اور ریانی سے متعلق مواد کو سننا دیکھنا اور پڑھنا بھی زنا ہے نہیں جس کو اصل میں معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کہتے ہیں اور اس پہ حد جاری ہوتی ہے یہ وہ چیز نہیں علامہ اقبال کی وجہ شہرت ہیں وجہ شہرت کیسے لکھا ہے یہ کیا ان کا عشق رسول ہے یا ان کی شاعری اور جناح صاحب کے متعلق آپ نے کبھی نہیں بیان فرمایا وہ بھی اقبال کی طرح مذہب اور تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے تو بھیا آپ کو پتا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا مذہب سے کتنا تعلق تھا تصوف سے کتنا ان کا تعلق تھا ہمیں تو علامہ اقبال کا یہ بتایا کہ بہت بڑے آدمیوں میں سے تھے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اگر وہ اتنے بڑے آدمی نہ ہوتے تو ان کے زمانے کے جو اکابر اولیاء کرام تھے نا وہ ایسے ہی نہ چلے آتے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 46 ہجری میں دیوبند انہوں نے چھوڑا یہ کسی اور نے بھی سوال کیا تھا ہوا یہ تھا کہ مولوی گل محمد صاحب مطبخ میں کام کرتے تھے تو 2 سال سے دیوبند میں کچھ کھٹپٹ چل رہی تھی بچے ہڑتال کرتے تھے کہ کھانا ٹھیک نہیں ہے وہ دب جاتی تھی پھر دب جاتی تھی 46 ہجری میں جب بچوں نے ہڑتال کی یہ 45 میں تو بچوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا آگے سالانہ امتحانات تھے دب گئی بات اگلے سال جو بچے آئے تو پھر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا اور اس میں اس مرتبہ مشکل یہ پیش آ گئی تھی کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور بعض اور اساتذہ بچوں کے ساتھ تھے. مفتی عزیز الرحمان عثمانی معمولی آدمی تھے. مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ اتنے صاحب توجہ آدمی تھے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز مفتی صاحب نے پڑھا دی. وہ نہیں پڑھاتے تھے لیکن انہوں نے نماز پڑھا دی. وہاں شبیر احمد عثمانی پیچھے کھڑے تھے, قاری طیب صاحب کھڑے تھے, بڑے بڑے لوگ. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی ہوئے برزو للہ الواحد القہار, اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اس پروردگار کے لیے جو بڑا قہر والا ہے, چیخیں مار مار کے لوگ رونے لگے اور ٹوپی گر گئی. معاشی رحمت عثمانی گر پڑے زمین پہ, پاؤں مارنے لگے. مفتی صاحب بڑے بہت نسبت بڑی کبھی نسبت معمولی آدمی تھوڑا ہی تھے. مفتی صاحب سے دارالعلوم کے اہتمام نے کہا استعفا دو. انہوں نے استعفا دے دیا. ایک وہاں سراج احمد رشیدی تھے, ان سے بھی استعفا مانگا, انہوں نے بھی استعفا دے دیا. وہاں سراج احمد رشیدی سے وہاں منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تھا مشکات, وہ بھی بڑے اکابر اولیاء اللہ بھی سے تھے. شادی تھی سعید احمد اکبر آبادی کی, اب وہ نسلیں ہی ختم ہو گئی, اب آپ سے کیا عرض کریں, وقتی کا ضیاع ہے شاید, لیکن چلو. سعید احمد اکبر آبادی نواب تھے, ان کی نواسی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. سعید احمد اکبر آبادی سے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے پڑھا تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم باپ نے گھر پہ ٹیوشن رکھ کے پڑھائی تھی, پھر دیوبند میں داخل ہو گئے. دارالعلوم میں جب پڑھے تو بہت شاندار. انہوں نے کہا میری شادی آپ حضرات آگرہ آئیں گے. آگرہ جب گئے تو دابھیل گجرات کے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا آپ دارالعلوم دیوبند چھوڑ رہے ہیں. اب چھوڑنے والوں میں انور شاہ صاحب کشمیری, معاشبیر احمد عثمانی, سراج احمد رشیدی, وہاں بدر عالم میرٹھی اور وہاں محمد یوسف بن نوری اور مفتی عزیز الرحمان عثمانی, ان کے بیٹے مفتی عتیق الرحمان عثمانی, پورا دارالعلوم گویا اجڑ جاتا. یہ 8-10 حضرات تھے, ان سب نے استعفے دے دی. یہ جب استعفے آئے ہیں تو پورے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی. تو علامہ اقبال نے اصرار کیا, وہاں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے آپ لاہور آ جائیں, اور علامہ نے جو بات کہی نا, یہ اگلے 100 سال میں بھی کوئی کر دے کمال ہو جائے اس امت میں, کر ہی نہیں سکتے, لوگ ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا حضرت آپ کو بلا رہا ہوں اور ماں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو, اور ہم 3 آدمی بیٹھ کر اسلامی قانون کو نئے سرے سے ترتیب دیں, کیونکہ وقت بدل گیا ہے, مشینیں آ گئی ہیں, آلات آ گئے ہیں, زمانہ نیا آ گیا ہے, گوروں نے ترقی کر لیا ہے, یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, نئے سے نئے قوانین کی ضرورت ہے, آپ یہاں تشریف لے آئیں. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آسٹریلیا مسجد لاہور بھی گئے تھے, علامہ اقبال ملنے آئے, بڑا اصرار کیا, بڑی عزت کرتے تھے علامہ کی. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ کو بہت سراہتے تھے. اقبال کوئی معمولی آدمی ہوتے تو یہ سارے اس وقت کے لوگوں, اچھے اللہ کے اچھے بندوں کے دل علامہ کی طرف متوجہ نہ ہو جاتے. سمان صفان, یہ بھیا تینوں مطلب ٹھیک نہیں, تینوں ہی نام نہیں ہیں, نام کچھ اور رکھنا چاہیے. علامہ اقبال کی ایک بات سنائیں پھر ختم کرتے ہیں. کشمیر کے ایک پیرزادے تھے, انہیں علامہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا, لاہور ملنے آئے. ایک دن علامہ مرحوم کے پاس ٹھہرے تھے پیرزادے, علامہ کو دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے, لیکن تھے وہ بڑے آدمی خود اپنی ذات میں. تو جب جانے لگے اگلے دن تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ پیرزادے ہیں اور ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, ہم تو کوئی خدمت کر نہیں سکے, لیکن لگتا ایسے ہے آپ کے چہرے سے جیسے کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں اور مجھ سے کہہ نہیں پا رہے. انہوں نے کہا اقبال میں اب کیا تمہیں بتاؤں, جا تو رہا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ تم ہو کیا چیز. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں آپ کی شاعری اخبارات میں پڑھتا تھا اور مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے ہی کہ آپ کو میں دیکھوں. والد سے بھی عرض کرتا تھا, خدمت میں حاضری کے لیے کوئی موقع نہیں ہوا. اب جب خود گدی نشین ہوں تو میں نے کہا چلو لاہور چلتے. تو میں نے جب آپ کو خواب میں دیکھا تو میں تو اسی وقت حیران ہوا تھا, اب جو عالم بیداری میں دیکھتا ہوں تو آپ وہی علامہ اقبال ہے. علامہ نے پوچھا آپ نے دیکھا کیا؟ کہنے لگے ایک طرف آپ کے افکار اور آپ کے نظریات جنہوں نے مسلمانوں میں جان پیدا کر دی, اور مجھے پتا چلا کہ آپ ظاہر میں شریعت کے پابند نہیں ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں آؤں یا نہ آؤں. پھر میں دعا مانگتا رہا, استخارہ کرتا رہا. تو آنے سے کچھ پہلے ایک رات کو میں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے, اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پہلی صف میں تھے اور نماز نہیں ہوئی, اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہہ دی. تو میں دیکھ رہا تھا یہ منظر, تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں نہیں پڑھا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا پھر دیکھا, اور پھر اونچی آواز میں ارشاد فرمایا کہ اقبال نہیں آئے, انہیں کہو آئیں تاکہ میں نماز پڑھاؤں. وہ پڑھے اور کہنے لگے آپ کا یہ درجہ میں جب دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے آپ کی زیارت کرنی چاہیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا انتظار کر.